أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله بلغ العلا بكماله كشف السجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله بزرگان ملت اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محترم خواجہ خواجگاں شیخ الہند قطب المشائخ حضرت خواجہ غریب نواز المعروف حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ، رجب کا مہینہ تمام عالم اسلام میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس، آپ کی تعلیمات اور خصوصاً ہندوستان میں جو آپ نے ترویج اسلام کے لیے جو کارہائے انجام دیے، ان تذکروں کو زندہ کرنے کا مہینہ ہے. اور الحمدللہ ہر جگہ جہاں بھی لوگ سلاسلِ طریقت سے وابستہ ہیں یا اہل عقیدت ہیں، وہ آپ کا عرس بڑی عقیدت و محبت سے مناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے، جیسے کہ اس کا ایک کائنات کا چلانے کا ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، کہ اس نے جہاں ہر چیز کو ایک خاص نظم و ضبط کے تحت پیدا کیا، وہیں تبلیغ اسلام کے لیے ایک بڑا زبردست نظام وضع کیا ہے. جب تک اس نے چاہا تبلیغ کے لیے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو جاری و ساری کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دو تین نہیں، چار پانچ نہیں، ہزار بارہ سو نہیں، بلکہ 124,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے مختلف ممالک میں، مختلف اقوام میں مبعوث ہوتے رہے اور تبلیغ دین کرتے رہے. پھر جب یہ سلسلہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کیا گیا، تو پھر اس سلسلے کی ترویج و اشاعت کے لیے حضور ہی کی امت کے منتخب چنے ہوئے علماء، مفسرین، محدثین، فقہ اور خصوصاً اولیاء کرام کے سلسلے کو مربوط نظام کے تحت بنایا گیا، اور پھر یہ اولیاء کرام مختلف جگہوں پر جا کر ترویج اشاعت دین کرتے رہے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم ہندوستان کی خاص طور پر دیکھتے ہیں ہندوستان کو، تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی پہلے شخص نہیں تھے مسلمان جنہوں نے ہندوستان میں قدم رکھا. مسلمانوں کی سفارت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہندوستان میں آ چکی تھی. مسلمان آتے رہے، تبلیغ بھی کرتے رہے، سب معاملات تھے، مگر ہندوستان میں باقاعدہ اگر مسلمانوں کی سلطنت ہمیں نظر آتی ہے تو ان صوفیہ کرام کے بعد نظر آتی ہے. جو لوگ برملا یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے کہ ہندوستان میں اسلام صوفیوں سے پھیلا، یہ غلط بات ہے. وہ اس چیز سے نگاہیں نہیں چھڑا سکتے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد عثمان تھا, عثمان, اور آپ کی کنیت جو تھی وہ ابو النور, یہ آپ کی کنیت تھی. آپ سادات گھرانے سے آپ کا تعلق تھا اور سلسلہ نسب 11ویں پشت میں آپ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر مل جاتا ہے. 11ویں پشت میں آپ 14 رجب 530 ہجری کو پیدا ہوئے. دستور کے مطابق ابتدائی تعلیم آپ نے گھر میں حاصل کی اور چھوٹی ہی عمر میں آپ نے قرآن حفظ بھی کیا. پھر اس وقت کے موجود علماء سے آپ نے درس و تدریس, فقہ, حدیث, صرف و نحو, یہ سارے علوم حاصل کیے. ان علوم کی فراغت کے بعد آپ متوجہ ہوئے روحانیت کی طرف. تھے تو پہلے ہی سے, کہتے ہیں ولی مادر ذات ولی ہوتا ہے, لیکن باقاعدہ اس سلسلے کو کسی سے وابستہ کرنا, باقاعدہ اپنی ذات کو کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا, اپنے آپ کو کسی کی خدمت کے لیے وقف کر دینا, یہ بھی بڑا ضروری ہے. تو آپ متوجہ ہوئے اور نیشا پور کے ایک بہت بڑے بزرگ, اس وقت کے کیا بلکہ آج بھی, حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ, کہ جن کی تعلیمات, ملفوظات اور خصوصاً کرامات جس نے بھی تصوف پر قلم اٹھایا ہے یا تصوف کی تاریخ لکھی ہے یا جید صوفیہ کرام کا تذکرہ لکھا ہے, وہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر کتاب کو مکمل نہیں کیا. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مرتبہ مقام, لہذا حضرت خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے دست حق پر بیعت کی اور پھر شیخ ہی کی توجہ سے آپ کو خرقہ خلافت بھی عطا ہوا. جب آپ کو خرقہ خلافت عطا ہوا تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سیاحت کا حکم دیا کہ جائیے اللہ کی زمین گھومیں. قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے, فصیح فی الارض, کہ اللہ کی نشانیاں جاننا چاہتے ہو تو زمین کی سر سیاحت کرو, دیکھو پھر دیکھو. اور صوفیہ نے لکھا ہے کہ زمین کی سیاحت علم لدنی حاصل کرنے کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے. سیاحت سے مراد گھومنا پھرنا, پکنک نہیں, بلکہ اللہ کی نشانیاں, اس کی قدرت کا مشاہدہ کرنا ہے. یہ آپ تشریف لے گئے, بلاخر کتابوں میں درج ہے کہ آپ مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ تشریف لائے, اور مکہ آنے کے بعد آپ پھر مدینہ منورہ بھی گئے اور وہاں کافی عرصے قیام کیا کہ ایک رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی, جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو قطب المشائخ کا خطاب دیا. قطب المشائخ, اور پھر حکم دیا کہ ہندوستان اجمیر جا کر آپ نے تبلیغ کرنی ہے. یہاں میں بات کو روک کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صوفیہ کرام جو ہندوستان پاکستان میں موجود ہیں اور مختلف جگہوں پر ہیں, آپ دیکھیے کہ یہ مختلف جگہوں سے آ کر انہوں نے تبلیغ کا فریضہ انجام دیا ہے, مختلف جگہوں سے ہیں, اور ان کا آنا جو تھا وہ یا تو مرشد کے حکم پر یہ سفر کرتے تھے یا بارگاہ رسالت سے انہیں حکم ہوتا تھا کہ فلاں علاقے میں جائیے اور جا کر تبلیغ کیجیے. ایسے کئی بزرگ जिनकी तदफीन उन इलाकों में है जो उनकी पैदाइश की जगह नहीं है। ऐसे खुद अगर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान बाहर से तशरीफ आप लाए, इसी तरह सिंध में हजरत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह आप बाहर से तशरीफ लाए थे, खुद हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत ईरान के सूबे की है, इराक के नहीं है आप। और सबसे बढ़ के ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी विलादत मक्के की है मगर तदफीन आपकी मदीने में है। पर जहां का हुक्म होता है, जिस जगह पर अगर अल्लाह का रसूल या औलिया इकराम तवज्जो फरमा देते हैं कि अल्लाह वाले अपने तमाम असबाब के साथ वहां पहुंचकर तमाम मौसमों की सख्तियां तकालीफ को बर्दाश्त करते हुए सिर्फ एक ही लगन और एक ही धुन के लोगों को जन्नत की तरफ खींच कर ले आए, इस जज्बे के तहत वहां पर खड़े होकर तबलीग करते हैं। मैं थोड़ा सा फर्क बताना चाहता हूं आज की दीनी सोच का और सूफिया की दीनी सोच का। इल्ला माशाल्लाह सब नहीं है इसमें, लेकिन अक्सर यह है कि जो महसूस होता है कि जन्नत के गेट पर खड़े हैं और लोगों को जहन्नम के परवाने बांट रहे हैं और खुद जन्नत के ठेकेदार हैं। सूफिया का मामला उल्टा था, ये जहन्नम के गेट पर खड़े होकर मखलूक खुदा को जहन्नम से निकालकर जन्नत में डालने वाले लोग थे। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मिसाल उस शख्स की सी है कि जो आपके गिर्द खड़ा है और पतंगे आग में गिरने के लिए बेताब हैं, मैं उन्हें बार बार आग से बचाता हूं मगर अब अगर कोई खुद से गिरना चाहे उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। यह हदीस है कि मैं इनको आग में जाने से बचाता हूं, जहन्नुम में जाने से बचाता हूं। यह है बुनियादी फर्क सूफिया की सोच का और आज की दीनी सोच का। बजाइए कि तुम लोगों को जन्नत से दूर करो, इनको जहन्नुम से दूर करके जन्नत के बशारत दो। बजाइए कि तुम कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाकर लोगों को जहन्नुमी होने के सर्टिफिकेट बांटो, बल्कि ये कोशिश करो कि खुदारा ये जहन्नुम में ना जाए, ये जन्नत में चले जाए। ये था फर्क। तो लिहाजा आप जब हुक्म मिलता है तो आप फिर मक्का मुकरमा से मदीने से होते हुए इराक, इराक से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से लाहौर और फिर आप हिंदुस्तान आपका जाना साबित है। जो आपने आखिरी चिल्ला जो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक से किया, उस चिल्ले के बाद जो कि 40 दिन का था और कुछ और भी तादाद लिखते हैं दिनों की, उसके बाद फिर आप अजमेर तशरीफ ले गए और वहाँ एक तालाब है जो आज भी अना सागर के नाम से, वहीं आपने पड़ाव डाला और वही जगह आपने तबलीग का मरकज बनाई। अब जिस जमाने में आप लाहौर हिंदुस्तान तशरीफ लाए, हिंदुस्तान क्या था? अल बैरूनी की किताब किताबुल हिंद पढ़िए, अल बैरूनी किताबुल हिंद, जिसमें उसने बड़े तफसील से उस वक्त के हिंदुस्तान का नक्शा खींचा, उसने बताया कि हिंदुस्तान में जो जात पात का मतला था वो कितना भयानक था, कितना घनावना था, कि जहां एक बहुत बड़ा अक्सरियती तबका निचली जात का, उसके ऊपर कैसी कैसी सख्त पाबंदियां लगी हुई थी, उसके ऊपर कैसे जुल्म सितम के पहाड़ टूटे हुए थे, और सबसे बढ़कर यह कि एक शख्स को गंदा कहकर दूर कर देना, एक शख्स को नापाक कहकर दूर कर देना अलग बात है, उसके ऊपर इबादत के दरवाजे भी अगर बंद हो जाए तो बताइए उसके लिए फिर खुला क्या, उसके लिए रहा क्या थे? इबादत नहीं कर सकता था, मंदिर में नहीं जा सकता था, जो उनकी मुकद्दस किताब है उसके पाठ नहीं पढ़ सकता था, जबान काट दी जाती थी। और ये कोई ढकी छुपी ने बात नहीं, आज भी, आज भी अगर आप मुख्तलिफ रसाइल और اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہندوستان میں یہ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی اچھوت کوئی ایسا معاملہ کر دے, مندر چلا جائے یا کوئی اور معاملہ کر دے تو خبریں آتی رہتی ہیں کہ کتنا اس کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے, کپڑے اتار کے ان کو بازاروں میں گھمایا جاتا ہے, ان کی تذلیل کی جاتی ہے. تو ہندو اس کی ذہنیت آج بھی ہزاروں سال پرانی کوئی ذہنیت ہے. تو البیرونی نے کتاب الہند میں جو ہندوستان کا نقشہ کھینچا, بھیانک نقشہ کھینچا, اس پر ستم بالائے ستم کے ایک ایسا حکمران ان کے اوپر موجود تھا کہ ہندوستان کی تاریخ میں اتنا جابر, اتنا خطرناک, لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والا حکمران آج تک نہیں گزرا. ایک قوم ہے چوہان, اس کا ایک بڑا سردار مہاراجا پرتھوی راج چوہان, یہ اس وقت بادشاہ تھا, موجود تھا. اجمیر اکثر جاتا تھا, اکثر اجمیر جایا کرتا تھا اکثر و بیشتر. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے جو یہ میں نے مختصر سے لفظ کہیں کہ بڑا ظالم تھا, جابر تھا, یہ میں نے نہیں, یہ ہندوؤں کی لکھی ہوئی کتاب کے الفاظ آپ کے سامنے کہیں جو ان کے تاریخ دانوں نے لکھے. انتہائی ظالم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے, آپ نے تبلیغ جو وہاں کی ہے وہاں بہت سیدھا سادہ بہت آسان سا ایک نظام, ایک نظریہ پیش کیا, وہ تھا توحید کا نظریہ. ایک بہت سیدھی سی بات فرمائی کہ اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرو, رہا بڑا چھوٹا ذات پات تو میرے پروردگار کے ہاں وہ سب سے بلند ہے جو تقوی میں سب سے اعلیٰ ہے. اور پھر انہی اچھوتوں کو, انہی نیز ذات کے لوگوں کو جو ان کے نزدیک تھے آپ نے اپنے ساتھ بٹھایا ہے, اپنے ساتھ کھانا کھلایا ہے, ان کے شادی دیا, ان کی دکھ تکلیفوں میں شرکت کی ہے, ان کو اپنا مصاحب بنایا ہے, اپنا مرید بنایا ہے, ہر غم دکھ خوشی میں ان کے ساتھ شریک ہوئے. جب ایک ایسا زبردست رویہ, ایک ایسی سوچ اسلامی نقطہ نظر کی ان کی ایک بڑی اکثریت کے سامنے آئی کہ جن کے لیے عبادت کے دروازے بند تھے, جن کے لیے بہتر زندگی کے دروازے بند تھے, جن کے لیے خدائی تصور بھی یہ تھا کہ خدا بھی ان کا نہیں ہے, جن کے لیے جنت کا تصور بھی یہ تھا کہ جنت بھی ان کے لیے نہیں ہے, وہاں آ کر جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اسلام کا انتہائی پرزور اور مدلل نظریہ ان کے سامنے رکھا تو یہ بالکل وجہ تھا کہ آپ کی تحریک سے متاثر ہو کر لاکھوں افراد نے اسلام قبول کیا. لاکھوں افراد, ایک دو میرے. اسی لیے جیسے میں نے کہا آپ کا نام عثمان مگر آپ کو معین الدین کہتے ہیں. حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ محی الدین, دین کو زندہ کرنے والے, آپ معین الدین, دین کی مدد و نصرت کرنے والے. اگر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو زندہ کیا ہے تو چلانے والی آپ کی ذات ہے. آپ نے جان ڈالی ہے تو آپ نے اس کو چلنا سکھایا. تو پھر اس طرح نظریہ, اب لازمی بات ہے کہ یہ کس کو گوارا ہو, یہ کس کو اچھا لگے کہ اس کی ظلم و چکی کی سے لوگ نکل کر کوئی اور دین کو قبول کریں, اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں. لہذا مہاراجا پرتھوی راج چوہان کو یہ بات سخت ناگوار گزری. پھر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جس نے اس چیز کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا کہ حضرت صاحب کے ایک مرید کو بڑا تکلیف, بڑا اس کو مارا پیٹا گیا, وہ روتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آیا اور سب اپنی کہانی اس نے سنائی. تو حضرت نے فرمایا کہ بہت جلد وقت آ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو قید کیا جائے گا, یہ زندہ گرفتار ہوگا اور مارا جائے گا. تو سیر الاقطاب کی تصوف کی کتاب اور بہت سے تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ محمد شہاب الدین غوری کو خواب میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بادشاہت تمہاری مقدر تقدیر میں لکھ دی ہے، تم اس طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ اس واقعے سے پہلے شہاب الدین غوری ایک مرتبہ شکست کھا کر جا چکا تھا، شکست ہو گئی تھی پہلی جنگ میں شہاب الدین غوری کو. جب دوبارہ اشارہ ملا اور تیار تو تھا کیونکہ شکست ہو چکی تھی، کتابوں میں لکھا ہے، سب نے لکھا، اپنے پرائیوں نے حملہ کیا گیا، پرتھوی راج چوہان کی فوج بے دردی سے بھی شکست کھائی اور یہ حضرت کی پیشن گوئی کے مطابق زندہ گرفتار ہوا اور پھر قتل بھی ہوا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد کتابیں تصنیف فرمائی، جس میں آپ کی ایک کتاب بڑی مشہور ہے، انیس الارواح، بڑی اچھی موٹی کتاب ہے. اس کتاب میں آپ کے بڑے مکاشفات بھی ہیں، واعظ و نصیحت بھی ہے، مجالس بھی ہیں اور بہت کچھ آپ نے اس میں ارشاد فرمایا. بڑی زبردست کتاب ہے، انیس الارواح کتاب کا نام ہے. جب آپ ہندوستان تشریف لائے اور آپ نے تبلیغ کے کام کو انجام دیا، فریضہ انجام دیا، اس کے بعد جب آپ کا آپ نے پردہ فرمایا تو ایک وائس رائے گزرا ہے، لارڈ کرزن اس کا نام ہے، اس نے لکھا کہ لگا میں نے دیکھا کہ ہندوستان میں دو شخص اس طرح سے حکومت کرتے ہیں کہ جیسے وہ ان میں خود بنفس نفیس موجود ہوں. ایک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرا اورنگزیب عالمگیر. یہ لارڈ کرزن نے لکھا، کہتا ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں ان کے اندر موجود ہیں اور ہندوستان پر اصل حکومت اس کی ہے. لیکن غالباً لارڈ کرزن اس بات سے واقف نہیں ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا دربار وہ دربار ہے کہ جہاں اورنگزیب عالمگیر بھی ننگے پیر متعدد مرتبہ حاضری دے کر جا چکا ہے. اور ایک عالمگیر ہی کیا، ایک عالمگیر ہی کیا، اس دربار میں جلال الدین خلجی متعدد مرتبہ آیا، فاتحہ خوانی کر کے اپنی سلطنت کو مضبوط کر کر گیا. اسی دربار میں شہنشاہ جلال الدین اکبر، اسی دربار میں جہانگیر، اسی دربار میں شاہجہاں، یہ سارے کے سارے اس دربار میں آ کر اپنی سلطنتوں کے دوام کے لیے دعائیں کر کر جایا کرتے تھے. اور پھر جہاں بڑے بڑے شہنشاہ ہند، بادشاہ ہند نے حضرت خواجہ صاحب کے دربار میں ننگے پیر حاضریاں دی ہیں، وہیں اگر ہم صوفیہ کے سلسلے کو دیکھیں تو اس دربار میں حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی دربار میں حضرت مولانا فخر الدین غازی رحمت اللہ علیہ دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی دربار میں مخدوم جلال الدین جہاں جہانیاں گشت سہروردی رحمت اللہ علیہ، آپ بھی اس دربار میں فیوز و برکات مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس دربار میں، اسی مسجد کے دربار میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تراویاں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، تراویاں پڑھتے ہوئے نظر آتے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، کتاب کا نام ہے حضرت مجدد الفسانی، لکھنے والے سید زوار حسین شاہ. اس کا ایک حوالہ، دو حوالے اس کے دوں گا. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ کے دربار میں موجود ہیں. آپ کے ایک مرید خاص حاجی حبیب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی پاس موجود ہیں. اب یہاں میں بتا دو باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اس واقعے کو دونوں کے میں نے حوالہ دیا آپ کو، مجدد الفسانی کتاب کا نام، لکھنے والے مولانا سید زوار حسین شاہ. اس سے دو باتیں پتہ لگیں گی، ایک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام، دوسرا فاتحہ خوانی کی برکت. کیا ہے فاتحہ خوانی؟ لوگ سمجھتے نہیں چیزوں کو. اب مجدد الفسانی میں نے حوالہ دی، ایسی شخصیت کا دیا ہے کہ مطلب پڑھنے والے ہوں گے جانتے ہیں سید زوار حسین شاہ کا تعلق کس مکتبہ فکر سے. کہتے ہیں کہ حاجی साहब मेरे पास आए, आने के बाद उन्होंने कहा कि जी हुजूर मैंने 70,000 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ा है, 70,000 मरतबा। ये मैं आपकी बारगाह में लाया हूँ, इसको ख्वाजा साहब की बारगाह में साल के लिए पेश करना चाहता हूँ। और तसव्वुफ के आदाब में से एक अदब ये भी है कि जो कुछ पढ़ा जाए कोशिश की जाए कि खुद भी इसादे सवाब कर दें, इसमें कोई खामी बुराई नहीं है, मना नहीं है। अच्छा यह है कि किसी अल्लाह वाले के पास ले जाएं, उससे इसादे सवाब करवाएं, खुद भी बॉय बैठें, बेहतर और अच्छा तरीका ये, यही बुजुर्गों का तरीका था। तो मैं 70 मरतबा मैंने पढ़ा है, तो ख्वाजा साहब की बारगाह में इसादे सवाब कर दीजिए। कहते हैं आपने दुआ हाथ उठाए और दुआ की। जब दुआ की है, इसादे सवाब किया है, तो हज़रत मुजद्दिल फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आसमान से जो उसका सवाब जमीन पर उतरा, जो भेजा गया उसका सवाब, कहते हैं इतने कसीर तादाद में फरिश्ते जमीन पर उतरे कि एक बारिश जगह भी ऐसी ना थी जहां पर फरिश्ता मौजूद रहो। अब आगे सुनिए आगे के अल्फाज आते हैं। जब मुरीद ने यह हाल देखा तो बड़ा हैरान हुआ, कहने कि तुम ताज्जुब क्यों करते हो? कौन कह रहा है? ये मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहा। मैं, तुम ताज्जुब क्यों करते हो? कहते हैं कि मेरे तीन बच्चे मोहम्मद ईसा, मोहम्मद फर्रुख और उम्मे कुलसूम, जो तीनों इंतकाल कर चुके हैं, हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह के तीन बच्चे मोहम्मद ईसा, मोहम्मद फर्रुख, उम्मे कुलसूम का, ये तीनों इंतकाल कर चुके हैं मेरे बच्चे। मैं रात को तहज्जुद की नमाज में 500 मरतबा कलमाए तैयबा इस्तारे सवाब करता हूँ। एक दिन मेरी आँख खुलने में देर हुई तो ईसा मेरा बेटा, उसकी रूह आई और उसने मुझे जगाया और कहा बाबा जान आज फातिहा नहीं पढ़ेंगे। कहते हैं रोज का मामूल यह है कि ईसा आकर मुझे जगाता है, मैं वुजू करके मुसल्ले पर जब जाता हूँ इतनी देर में मेरा बेटा ईसा फर्रुख और उम्मे कुलसूम की अरवाह को बुलाकर लाता है कि बाबा जान उठ गए आ जाओ। फिर जब तक मैं कलमाए तैयबा पढ़ता रहता हूँ ये बच्चे मेरे गिर्द ऐसे बैठते हैं कि जैसे माँ रोटियां पका रही है और बच्चे भूख से बैठे हुए खाने के लिए तैयार। अल्लाह ऐसे बैठी रहती उनकी रूहें, रोज का मामूल है। कहते फिर जब मैं उनको कलमा तैयबा का इशारे सवाब कर देता हूँ तो उनकी अरवाहें आसमान की तरफ बुलंद हो जाती चली जाती। इसके बाद एक और मुकाशफे की बात जो आपने फरमाई इसी किताब का दूसरा हवाला, बस आखिरी बात, इशारे सवाब पे आप गुफ्तगू करते हुए फरमाते हैं, कहते हैं कि एक दिन मैंने खाना पकवाया और अपने तीनों मरहूम बच्चों के लिए इशारे सवाब किया, फातिहा की, खाने का लफ्ज मौजूद है, ख्याल रहे इस बात में। कहते फिर मैंने अल्लाह से दुआ की, परवरदिगार मुझे दिखा कि जो मैंने फातिहा की है मेरे बच्चों तक कैसे पहुंचता है वो। ये नबियों ने भी दुआएं की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया परवरदिगार मैं देखना चाहता हूँ तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। परवरदिगार ने फरमाया मुझ पर ईमान नहीं, फरमाया यत्मइन्ना कल्बी, अपने इत्मीनान कल्ब के लिए देखना चाहता हूँ, ईमान तो है ये बस इत्मीनान कल्ब की बात थी, ईमान किसका नहीं है। फरमाया परवरदिगार मैं देखना चाहता हूँ। कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इजाबात उठाए, मैंने देखा कि जो कुछ मैंने पढ़कर इशारे सवाब किया था उस खाने के तश जो कि लाखों की तादाद में हो चुके हैं, खाना हो सकता है दो प्लेटों में है, तीन में हो, चार में हो, अब वो तश लाखों में तब्दील हो चुके हैं और वो तश जन्नत के एक मकाम पर जमा किए जा रहे हैं। फिर मैंने देखा कि मेरे तीनों बच्चों को बुलाया गया, उन बच्चों ने खाने पर नजर डाली, वो खाना बिल्कुल उनके अंदर मौजूद था, सिर्फ नजर डाली वो उनके अंदर मौजूद था। फिर फरमाते हैं कि मैंने देखा कि जमीन पर एक कब्र भी ऐसी मौजूद नहीं थी जो मेरे फातिहा किए हुए खाना वहां पर ना पहुंचा, हर कब्र में ना पहुंचा, हर मुर्दा मेरे फातिहा किए हुए खाने को खा रहा था। उसके बाद फिर फरमाते हैं कि जन्नत के सातों तबक मैंने देखे, कोई जन्नत ऐसी नहीं थी जहां पर मेरे खाने की इजाफत नहीं हो रही। अल्लाह तबारक व ताला इस फातिहा की बरकत को फिर ऐसा बढ़ाता है उसके लिए कोई कमी नहीं। ہم ضرور تھوڑے سے کھانے پہ فاتحہ کرتے ہیں, مگر جب ہم دعا میں کل مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات کی بات کرتے ہیں تو پروردگار عالم اس کھانے کی برکت کو, اس فاتحہ خوانی کو تمام زمین پر موجود مردہ قبرستانوں میں اور جنت میں موجود لوگوں سب تک اس کھانے کی تقسیم فرماتا, اس کی جو بھی حیثیت و کیفیت ہو, مگر کتابوں میں یہی موجود ہے. تو یہ ہے فاتحہ خوانی کی برکت. اور میں یہ کہوں تو غلط نہیں کہوں گا کہ جب کھانا پہنچ جاتا ہے تو فاتحہ کرنے والے کا نام نہیں پہنچتا ہوگا, جب کھانا پہنچ جاتا ہے تو جذبات نہیں پہنچتے ہوں گے, جب کھانا پہنچ جاتا ہے تو جو لوگ فاتحہ خوانی کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کو اشار ثواب کرتے ہیں, کیا ان کی عقیدت, ان کی محبت, ان کے جذبات, ان کے نام, یہ سب جن کے بارگاہ میں کھانا پہنچ رہا ہے, اشار پہنچ رہا ہے, کیا ان کی یہ عقیدت اور محبت ان کے درباروں میں نہیں پہنچتی ہوگی؟ بالکل پہنچتی ہوگی. اسی لیے اللہ کے فضل و کرم سے فاتحہ خوانی, یہ سب جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا عرس ہو رہا ہے, کبھی جناب حضرت داتا علی حجلی رحمت اللہ علیہ کا عرس ہو رہا ہے, مختلف مقامات پر فاتحہ خوانی کی جا رہی ہے, یہ بڑی مقدر اور بڑی خوش قسمتی کی بات. مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ میں نے آپ کو دیا, قرآن حدیث سے تو ثابت ہے, جو چیز ثابت ہے. تو لہٰذا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ہمیں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ شخصیت نظر آتی ہے, سال ثواب کرتی ہوئی اور وہاں تراویح پڑھتی ہوئی, یہ وہ دربار. الحمدللہ سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مہینہ بڑی محبت و عقیدت سے منایا جا رہا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگان دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے سلاسل سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پروردگار عالم کل قیامت کے دن انہی ہستیوں کے ساتھ ہمارا حشر بھی فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.